الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. نصیحت کرنے کا حکم ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ نصیحت مفید ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اب آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے نائبین وہ اس فریضے کو انجام دینے والے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ اور نصیحت کرنے والا آدمی یا تو وہ ہوتا ہے جو امیر ہو عمارت کی وجہ سے اس کی ذمہ داری بنتی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی اور معروف کی دعوت دے اور منکر سے ان کو روکے. اور یا وعظ اور نصیحت کرنے والا آدمی وہ قصہ گو ہوتا ہے اور قصہ گو سے مراد اپنے دنیاوی مفادات کے لیے وہ یہ عمل اختیار کرتا ہے. دنیاوی مفادات میں مال جمع کرنا بھی شامل ہے، دنیاوی مفادات میں شہرت حاصل کرنا بھی داخل ہے، اور دنیاوی مفادات میں وہ تمام امور شامل ہو جائیں گے جن میں اللہ کی رضا کو مقصد نہ بنائے گا. ایک آدمی شہرت کا طالب تو نہیں ہے اور وہ مال کا طالب بھی نہیں ہے، لیکن وعظ گوئی کو وہ اختیار کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں میں اثر اور رسوخ پیدا ہو جائے گا اور یہ اثر اور رسوخ پھر کام دے گا. اب وہ کیا کام دے گا؟ وہ آئندہ پر محول ہے، اللہ کی رضا اس کو مقصود نہیں. تو لا قص الا امیر او مامور او قاص، قصہ ہو امیر کی تو ذمہ داری ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ علماء تو بات کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, تو وہ مامورین میں داخل ہیں. پہلے حل و عقد جو مدارس چلاتے ہیں اور دین کے امور کی تبلیغ اور دین کے علوم کی اشاعت کو انہوں نے اپنا متنہ نظر بنایا ہے اور اس کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں, تو وہ پڑھا کر جب فارغ التحصیل کرتے ہیں تو ان فارغ ہونے والوں کو سند دینا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ دین کی دعوت اور دین کی تعلیم اور تدریس کا کام انجام دیں. ہمارے یہاں جو حکومتیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے, ان کو تو دین سے کوئی دلچسپی اور دین سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے. امیر جو ہمارا سرکاری ہوتا ہے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق اور دین سے کوئی دلچسپی نہیں. اب یہ علماء ہی ہیں کہ جو دین کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں اور دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کا فریضہ بھی وہ انجام دے رہے ہیں, اور وہی لوگوں کو سند دیتے ہیں اور وہی ان کی اہلیت کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ ان کی طرف سے مامور. یہاں ایک بہت اہم بات جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور جس کی طرف عام اہل علم اور اہل مدارس کی توجہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں پڑھنے کا سلسلہ ہے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے اور بخاری شریف اور مسلم شریف تک آپ پڑھتے پڑھتے پہنچ جاتے ہیں, آیا یہ کافی ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ تو ہو گیا, ویزکیہم تو نہیں ہے. آپ لوگ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, قرآن مجید کی ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں اس کا ذکر موجود ہے, اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب معلم الکتاب والحکمہ بھی بیان کیا گیا ہے اور مزکی ہونے کا مطلب بھی حکم بھی دیا گیا ہے, مزکی ہونے کا منصب بھی بیان کیا گیا ہے. اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ یہ اور وذکر کے مخاطب بھی آپ ہی ہیں جو معلم الکتاب والحکمہ بھی تھے اور جو مذکر بھی تھے. قرآن نے آپ کی ان صفات کا بیان کیا ہے اور ان صفات کا ذکر کیا ہے, اور جب قرآن کریم نے آپ کی ان صفات کا ذکر کیا ہے تو لہذا ہم کہیں گے کہ واقعی آپ معلم الکتاب بھی تھے اور واقعی آپ معلم الحکمت یعنی معلم الحدیث بھی تھے اور آپ مذکی بھی تھے. اور وہ آدمی جو معلم ہوتا ہے کتاب کا, وہ کتاب کا عالم بھی ہوتا ہے. آپ کتاب کی تعلیم جب دیں گے جب آپ کتاب کے خود عالم بھی ہوں گے, آپ معلم الحکمت جب بنیں گے جب آپ حکمت کے عالم بھی ہوں گے. اور آپ مزکی جب بنیں گے جب آپ کا تزکیہ خود ہو چکا ہوگا. تو اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معلم الکتاب بھی ہیں اور عالم الکتاب بھی ہیں, اور آپ معلم الحکمت بھی ہیں اور عالم الحکمت بھی ہیں, اور آپ مزکی بھی ہیں اور خود آپ کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہے. اب ایسی صورت میں ہمارا فاضل جو ان مدارس سے سند لے کر جاتا ہے وہ مقبول کے درجے میں ہو, جید کے درجے میں ہو, جید جدن کے درجے میں ہو یا ممتاز کے درجے میں ہو, درجات مختلف ہیں, بہرحال وہ عالم ہوتا ہے, معلم بن سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ مزکی تو نہیں ہوتا اور اس کا تزکیہ تو نہیں ہوا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ کتابیں پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلوص کا ایک ایسا چشمہ پھوٹ جائے کہ اللہ کے علاوہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے. خلوص میں جو خلل آتا ہے نا وہ کیوں آتا ہے؟ غیر شامل ہو جاتا ہے. خلوص میں خلل غیر کے شامل ہونے سے آتا ہے. آپ حیران ہوں گے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے خوشو و خضوع سے پڑھ رہا ہے, بہت اس کا دل لگا ہوا, اس کے نماز پڑھنے کے دوران کوئی آدمی آ گیا, اس کو یہ خیال ہوا کہ اس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑا بزرگ آدمی ہے, کیسی اچھی نماز پڑھا, لہذا اس نے نماز میں وہ جو کیفیت تھی اس کو تھوڑا سا کم کر دی تاکہ یہ مجھے بزرگ نہ سمجھے, تو غیر شامل ہو گیا نا, خلوص ختم ہو, حالانکہ اس کی نیت بخیر ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ کہ یہ مجھ سے عقیدت پیدا نہ کرے, یہ مجھے خدا رسیدہ نہ سمجھے, یہ مجھے متقی اور پرہیزگار نہ جانے, یہ نیت. اور نماز کو جس انداز میں وہ پڑھ رہا تھا اس کے آنے کی وجہ سے اس نے, اس غیر کے آنے کی وجہ سے اس نے اس میں کمی کی ہے. تو غیر کا چونکہ اس میں مسئلہ آ گیا لہذا خلوص ختم ہو. یہ خلوص ایسی نازک چیز ہے. ہمارے پاس ایک ہمارے دوست تھے, یہی آپ کی طرح, وہ ہم سے خط و کتابت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اب میرے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہی, میں مکمل ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی تو مکمل ہو گیا, ہم تو آج تک نامکمل. سادگی, یعنی اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا, بس غور نہیں کیا, فکر نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں عارفین کہ آدمی کو اپنے اخلاص پر کبھی یقین نہیں ہوتا. ایسی نازک چیز, ایسی نازک چیز. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم عالم الکتاب بھی بن جاتے ہیں, عالم السنہ بھی بن جاتے ہیں, معلم الکتاب بھی بن جاتے ہیں, معلم السنہ بھی بن جاتے ہیں, اور اس کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا نظام موجود ہے, معمولی نہیں ہے. یہ جو لوگ جب آپ جا کے یہاں سے مدرسہ قائم کریں گے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا یہ مدرسے چلانا اور ان کے انتظامات کو گویا تکمیل تک پہنچانا, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ مدرسہ ہم نے شروع کیا اور 8 سال تک اس کے جو حالات تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ استادوں کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی پیسہ ہوتا تھا, نہ مطبخ میں کھانا پکانے کے لیے کوئی انتظام ہوتا تھا, اور نہ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے ہوتے تھے, کچھ نہیں. ہم اور ہمارے بیوی بچوں کی کوئی تنخواہ نہیں تھی. مطبخ سے جیسے طالب علموں کو روٹی ملتی تھی, ہم بھی مطبخ کا کھانا کھاتے. 8 سال, 2-4 مہینے کا ذکر نہیں ہے, 8 سال. اوپر کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں, خالی روٹی تو نہیں ہوتی. تو جہاں تک تعلق تھا کپڑوں کا تو وہ ہمارے پاس اتنے تھے کہ اور 8 سال تک چل سکتے تھے. پہلے کے اور فاروقی مسجد کا جو جمعے کا چندہ ہوتا تھا وہ 16 روپے سے لے کر 20 روپے تک, کبھی 16 روپے, کبھی 18 روپے, کبھی 20 روپے, کبھی 17 روپے, وہ ہم اپنے اوپر کے اخراجات میں خرچ کریں. اور ہم جمعہ نہیں پڑھاتے تھے. کئی برس ان 8 میں ایسے گزرے ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اساتذہ ہمارے, ان کو سالانہ تنخواہ ملتی تھی, ان کا گزر مسجدوں سے ہوتا تھا. یہ جو مطبخ کی اخراجات تھے, ہم نے پہلے کہہ دیا تھا دکان والوں سے, لکڑی والے سے, اور اسی طریقے سے گوشت والے سے اور راشن والے سے کہ ہم پیسے رمضان میں ادا کریں گے. اس سے پہلے تو وہی ہوتا تھا, مدرسہ آرام سے چلتا تھا, پیسہ کچھ نہیں تھا. طالب علموں کو وظیفہ دینا ہوتا تھا تو 3 مہینے کے بعد اپنے کسی دوست سے ادھار لے کر اور ہم طالب علموں کا وظیفہ ادا کرتے. بجلی کا بل 2500 روپے جب ہو جاتا تھا تو وہ آ کر لائن کاٹ دیتے, اور وہ دوپہر کو آ کر انہوں نے لائن کاٹی ہے تو ہم نے فوراً 500 روپے کسی دوست سے ادھار لیے اور جا کر بجلی کے دفتر میں جمع کیے اور اصل سے مغرب سے پہلے پہلے لائن بحال کرا دی. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, کسی کو پتہ نہیں. اس طریقے سے یہ 8 سال گزرے, اور کیفیت ہماری یہ تھی, حالانکہ ہم اس وقت توانا اور جوان تھے, تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آج فالج کا حملہ ہو جائے گا یا کل ہوگا. یہ انگوٹھے ہمارے سن سنا. مگر یہ کہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, اب وہی جامعہ فاروقیہ ہے کہ جناب اگر اس کے گیس اور بجلی کے بل دیکھے جائیں تو اس زمانے کے سال بھر کے اخراجات سے وہ زیادہ, خالی گیس اور بل. تو مدرسہ چلانا ایسا کھیل نہیں. ابھی ایک مولوی مجھے ملے, ایک بہت بڑے شہر کے مدرسے میں وہ ملازم ہیں, مدرس ہیں. انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ ہمیں تو تنخواہ بقرعید سے اب تک نہیں ملی. کہ بقرعید سے اب تک اسی شہر کے دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تنخواہ بہانہ ملتی ہے کہ نہیں, کبھی 50 روپے مل گئے, کبھی 25 روپے مل گئے. ایک اور تیسرے مدرسے والوں سے پوچھا, ملتان میں جمع ہوتے ہیں نا سب, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی نہیں ملتی. حالانکہ جامعہ فاروقیہ کے اخراجات ان کے مقابلے میں بہت زائد, اور یہاں تعمیر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور دوسرے اور خرچ بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی, یا طلبہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وظیفہ نہیں ملتا, سب ملتا ہے. ایک نظام ہم نے بنا رکھا ہے, اس نظام کے مطابق تنخواہیں بھی ادا کی جاتی ہیں اور اس نظام کے مطابق وظائف بھی ادا کیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے جو کیفیت ہم پر گزری ہے اس سے نہ آج کے مدرس واقف ہیں نہ طالب علم واقف, کسی کو کیا پتا. اب تو ہمارے لوگ وہ ہیں کہ جو کار سے پہلے قدم ہی نہیں رکھتے, ہم بسوں میں مارے مارے پھرتے, ہم ہمیشہ ناتھا خان گوٹ سے پیدل یہاں آتے تھے. اب تو آپ بھی ناتھا خان گوٹ سے یہاں پیدل نہیں آتے, گاڑی میں تشریف لاتے, چاہے 2 روپے کرایہ دینا پڑے چاہے 4, ہم تو برسوں پیدل چلیں. اور کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ سواری ہوتی, بسوں میں, رکشاؤں میں, ٹیکسیوں میں, زیادہ تر بسوں میں, اور گاہے گاہے ٹیکسی یا رکشا میں. اور ٹیکسی بھی ایک نہیں, وہاں سے ٹیکسی چلتی تھی اور ٹیکسی میں 4 سواریاں بیٹھتی ہیں تو 4 آدمی بیٹھتے تھے اور وہ پورا کرایہ 4 پر تقسیم ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ہم اکیلے ٹیکسی لے کر آتے تھے نا, اس میں 4 سواریاں ہوتی تو ظاہر ہے کرایہ کم ہو جائے. تو بھائی یہ سب کچھ ہے, اتنا مجاہدہ ہے, اتنی ریاضت ہے, اتنی محنت ہے, کام اس قدر پھیلا ہوا ہے, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ بغیر تزکیے کے, یہ بغیر تزکیے کے, یہ جو ہم چلے کا سلسلہ رکھتے ہیں یہ اسی لیے رکھتے ہیں, طلبا ہمارے جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے موضوع لہو میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی داخل ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان مدارس کا مقصد فقط تعلیم ہے تو وہ صحیح ذہن نہیں سمجھ, تعلیم بھی ہے اور تربیت. اور تربیت کے لیے ان مجلسوں کی ضرورت. آپ نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس دارالعلوم میں, کراچی دارالعلوم میں تربیت کا کتنا اہتمام, کتنی مجلسوں کا وہاں پر انعقاد ہوتا ہے. جامعہ علوم اسلامیہ بنڈول ٹاؤن کے اندر کس قدر کا تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ہم بھی اس کے مکلف ہیں, ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی اہتمام کے سلسلے میں یہ چلہ مقرر کیا گیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ جب مولوی ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا اور بیعت کا تعلق قائم کرتا تھا تو وہاں سوال ہوتا تھا آپ کیا کرتے ہیں, تو مولوی صاحب بتاتے تھے میں یہ کام کرتا ہوں. مثال کے طور پر وہ مدرس ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ میں مدرس ہوں. مثال کے طور پر وہ امام ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ میں امامت کرتا ہوں. یا علی حد القیاس وہ کہتے تھے کہ میں کسی انجمن کی طرف سے مبلغ ہوں. کچھ بھی ہو تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ عام متن یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب آپ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو وعظ چھوڑنا پڑے, وعظ کوئی ختم. یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جو آدمی جب تقریر کرتا ہے نا, اور تقریر بھی وہ شاندار کرتا ہے, لوگ نعرے لگاتے ہیں, لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو اس کا نفس پھولتا ہے یا نہیں پھولتا ہے جی؟ اور پھر کیا کہتا ہے, دیکھا آج کتنی شاندار تقریر. اور اگر لوگوں کی طرف سے نعرہ نہ ہو اور داد نہ دی جائے تو پھر مولوی صاحب کو شکایت ہوتی ہے کہ کتنے بے حس لوگ ہیں, اتنی اچھی تقریر تھی ایک بھی نعرہ نہیں لگایا. بھائی ہم تو مولوی ہیں نا, یہ تو سب ہم پر گزرتی ہے. تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ جب جذبات یہ ہوں گے تو وعظ میں غیر شامل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. آپ کو تو وعظ کہنا تھا اللہ کی خوشی کے لیے, آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کر کے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں, تو اللہ یہ تو نہیں. تو اس بنا پر تزکیے کی بات ہم آپ سے عرض کر رہے تھے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی آپ نے سنا ہو, یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں. شاہ ولی اللہ کے ایک صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز, ایک صاحبزادے ہیں شاہ رفیع الدین, ایک صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر, اور ایک صاحبزادے ہیں شاہ عبد الغنی. وہ جو تین ہیں پہلے وہ بہت مشہور ہیں, شاہ عبد العزیز بھی مشہور ہیں, شاہ عبد القادر بھی مشہور ہیں, شاہ رفیع الدین بھی مشہور ہیں, لیکن شاہ عبد الغنی مشہور نہیں, ان کا پہلے جلدی انتقال ہو گیا. تو یہ شاہ اسماعیل شہید شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں. اور جب یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں اور شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں تو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہوئے نا. یہ ہمارے حدیث کے طالب علموں کو ایک مغالطہ عام طور پر لگا کرتا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے استاد ہیں مولانا شاہ عبد الغنی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ عبد الغنی شاہ اسماعیل کے والد ہیں, وہ نہیں, وہ شاہ عبد الغنی اور ہیں جو شاہ اسماعیل کے والد ہیں اور شاہ ولی اللہ کے صاحب دادے ہیں, اور یہ مولانا عبد الغنی جو ہیں یہ مولانا عبد الغنی مجددی ہیں. یہ اور یہ مولانا قاسم کے استاد. تو وہاں ان کی ملاقات حاجی امداد اللہ سے بھی ہوئی. حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم کے پیر ہیں اور ہجرت کر کے مکہ چلے گئے, اور مولانا عبد الغنی مجددی وہ مولانا قاسم کے استاد ہیں, وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو ایک تو ہیں مولانا قاسم کے پیر اور مرشد, ان کا نام کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ. وہ کہاں گئے ہیں؟ مکہ. اور ایک ہیں مولانا شاہ عبد الغنی مجددی, یہ مولانا قاسم کے کیا ہیں؟ استاد حدیث, انہوں نے بخاری ان سے پڑھی ہے. اور وہ ہجرت کر کے کہاں گئے ہیں؟ مدینہ. اور اب حج کو کون گیا ہے؟ مولانا محمود حسن شیخ الہند. ان کا لوگ نام غلط لکھا کرتے ہیں, محمود الحسن, یہ نام نہیں ہے. ان کا نام کیا ہے؟ محمود حسن. یہ غلطی کئی جگہ کرتے ہیں. مظاہر علوم سہارنپور کے مدرسے کا نام ہے. لوگ کیا لکھتے ہیں؟ مظاہر العلوم, الف لام ما نہیں. محمود حسن کے اندر بھی الف لام نہیں. ایسے ہی شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی. گنج مراد آباد ایک جگہ ہے اور وہاں شاہ فضل رحمان ایک بزرگ ہیں. لوگ ان کا نام لکھتے ہیں فضل الرحمان, وہاں الف لام نہیں. نام کیا ہے؟ شاہ فضل رحمان. اور مظاہر علوم اور محمود حسن. عام طور پر بہت سے لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی غلطیوں کے ہو جانے سے کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا. یہ بے حسی, یہ ان کی بے حسی, یہ کوئی اچھی صفت نہیں. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن مولانا قاسم کے شاگرد ہیں. وہ گئے ہیں حج کو, اور حج پر جب گئے ہیں تو مولانا قاسم کے پیر و مرشد سے بھی ملاقات ہوئی ہے مکے میں, اور وہ حاجی امداد اللہ ہیں. اور مولانا قاسم کے استاد سے بھی ملاقات ہوئی ہے مدینے میں, اور وہ مولانا عبد الغنی مجددی ہیں. تو مولانا محمود حسن جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مولانا قاسم نانوتوی کے استاد سے ملاقات ہوئی, تو استاد نے شکایت کی. شکایت یہ کی کہ بھائی مولانا قاسم کو اللہ نے علوم سے نوازا, ان کے علم کی تعریف کی, اور پھر تعریف لیکن میں سنتا ہوں کہ انہوں نے اس قدر توازن اختیار کر رکھی ہے, اس قدر انکساری اختیار کر رکھی ہے کہ اس توازن اور انکساری کے غلو کی وجہ سے علم کی تحقیر ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے علم دیا اور علم بھی ایسا کہ اس کی مثال تلاش کرنا ممکن ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں پور میں ایک پادری سے, یا ہاں پادری بھی تھا ایک پنڈت بھی تھا, اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. پادری اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرے گا, پنڈت اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرے گا, مولانا قاسم اپنے مذہب کی حقانیت بیان کریں گے. تو مولانا کا روب ایسا تھا اور ان کی اللہ نے جو عظمت ان کو عطا کی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر مولانا, یعنی وہاں یہ تھا کہ مسلمان عالم بھی آنا چاہیے, ہندو عالم بھی آنا چاہیے, عیسائی عالم بھی آنا چاہیے, اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنی چاہیے. تو مولانا قاسم اگر اپنے مشہور نام کے ساتھ وہاں جاتے تو کوئی مقابلے میں نہ آتے. اور اس زمانے میں آمد و رفت کے وسائل یہ نہیں تھے کہ صاحب ریلے ہیں, کاریں ہیں, موٹریں ہیں, نا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے, بیل گاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے. تو مولانا نے وہاں جانے کا ارادہ کیا, پروگرام بنایا اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع کی کہ مولوی خورشید حسن آ رہے ہیں. قاسم نے بتایا, خورشید حسن ان کا تاریخی نام اور مشہور نہیں. تو لوگوں کو اگر قاسم معلوم ہوتا تو وہ بھاگ جاتے دوسرے. ان کو اطمینان ہوا کہ آ رہا ہے کوئی مولوی خوشی نہیں. چنانچہ وہاں گئے, پھر وہ پنڈت جو آیا ہوا تھا اس سے ملاقات کے لیے, مولانا تو خدام بھی ساتھ تھے, اور ساتھ نہ ہو وہاں پہنچنے کے بعد خادموں کا مل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو مولانا کے خادم, ایک خاص خادم بھی تھے جو دیوبند سے گئے تھے اور دوسرے, وہ پنڈت جی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. کو تھا ان کا کیمپ ادھر لگا ہوا ہے, ان کا کیمپ ادھر لگا ہوا ہے, اجلاس کی تاریخ کل آئے گی, اس سے پہلے آپس میں ذرا ملنے جلنے کی نوعیت رہتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ جو حضرت کے خادم تھے اور دوسرے ساتھی ان کے, وہ پنڈت جی کے پاس گئے. تو انہوں نے جا کر پنڈت جی کے پاس یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا طباق ہے, بہت بڑا, اور اس میں حلوہ ہے اور پوریاں ہیں, اور وہ پنڈت جو ہے وہ سب صاف کرتا جا رہا ہے. پھر دوسرا ایک طباق آیا ہے اور اس کے اندر حلوہ ہے اور پوریاں ہیں, اور اس نے اس کو بھی صاف کر دیا ہے. اب وہ کتنا کھایا یہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس نے مولانا سے کھانے کے اندر مناظرہ شروع کر دیا تو مولانا تو فیل ہو جائے. مولانا تو فیل ہو جائیں گے, یہ تو پیٹو ہے ابو البطن. تو یہ بات جب انہوں نے آپس میں کہی تو اس کے بعد میں پھر حضرت کی خدمت میں بھی جا کر کہہ دی, خادم سے بے تکلف کہ حضرت وہ تو پنڈت جو ہے وہ اس قدر کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے, اتنا حلوہ, اتنی پوریاں اس نے کھائی ہیں, اگر اس نے آپ کو کھانے کے معاملے میں چیلنج کر دیا تو پھر وہ تو جیت جائے گا. اب یہاں نقطے کی بات آپ دیکھ, مولانا نے فرمایا کہ کھانا یہ کوئی قابل تعریف صفت, بھینس بھی کھاتی ہے, کتنا کھاتی ہے, اس پنڈت سے زیادہ کھاتی ہے, گائے بھی کھاتی ہے, بکری بھی کھاتی ہے, سارے حیوانات کھاتے ہیں, اور فرشتے نہیں کھاتے, اللہ نہیں کھاتے, تو کھانا قابل تعریف صفت ہے یا نہ کھانا قابل تعریف صفت ہے؟ تم نہیں ہو کیوں نہیں کہا کہ اگر نہ کھانے میں مقابلہ مولانا سے ہو گیا تو یہ تو فیل ہو جائے گا. کھانا تو کوئی کمال کی چیز نہیں, تو سارے جانور کھاتے. اور آپ کو آج جو نہ کھانے کی مشق کرائی جا رہی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ میں روحانیت پیدا ہو, اس سے آپ کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی. کوئی ایسا مہینہ شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ تم تین وقت کھاتے ہو, اس مہینے میں چھ وقت کھانا لازمی ہوگا. کوئی مقرر کیا؟ لیکن یہ مقرر کیا کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک آپ پر پابندی ہے, آپ کچھ نہیں کھاتے, اور ایسی پابندی ہے کہ آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس کمرے میں میٹھا ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے اور کھانے کی چیز بھی موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ آرام سے کھا کر اپنا روزہ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو, مگر آپ نہیں کھاتے, نہیں کھاتے نا. تو مولانا نے فرمایا کہ کھانا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کمال کی بات تو کھانے کو چھوڑنا ہے. تو تم میرا اس سے مناظرہ نہ کھانے کے اندر کرواتے, کھانے کے اندر تم نے مناظرے کی بات کی. تو خیر بات کیا ہو رہی تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی کو اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں لیکن انہوں نے تواضع, انکساری اور عاجزی کا وہ انداز اختیار کیا ہے جس سے علم کی تحقیر ہوتی ہے. وہ انداز کیا تھا؟ وہ انداز یہ تھا کہ ایک کرتا ہوتا تھا, ایک تہبند ہوتا, کرتا اور تہبند دونوں گاڑھے کے ہوتے تھے. یہ ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے دیہات میں, مجھے نہیں معلوم یہاں اس کو کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں اس کو گاڑھا کہتے ہیں, آپ کھدر کہتے ہیں, بہت موٹا, اور وہ بھی نیلے رنگ کا, اور ایک اور تہبند زائد ہوتا تھا, کہیں مسلح بنا لیا, کہیں سر کو لپیٹ لیا, تو یہ ان کا لیا. اب ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اس طرح کے لباس میں رہے گا, نہ عصا ہے, نہ امامہ ہے, نہ گھڑی ہے, نہ چشمہ ہے, نہ رومال ہے, نہ جبہ ہے, تو کون کہے گا کہ یہ مولوی؟ کچھ نہیں تھا. تو اس انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے علم کی تحقیر ہوتی, یہ تھا مطلب ان کے استاد مولانا عبد الغنی مجددی کا, یہ انہوں نے کہا. اور شیخ الہند سے کہا جو مولانا قاسم کے شاگرد, انہوں نے حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمت اللہ علیہ کی یہ گفتگو جا کر نقل کی مولانا قاسم نانوتوی کے پیر مرشد حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ, کہ مولانا عبد الغنی صاحب یہ گلہ کر رہے تھے کہ مولانا قاسم نے حد کر دی ہے تواضع اور انکساری میں, اور اتنی تواضع اور انکساری سے تو علم کی تحقیر ہوتی, ان کو ایسا نہیں کرتے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کا جو مقام عطا فرمایا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ تواضع کم ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کو من عرف نفسہ عرف ربہ, آپ ہیں میں ہوں, ہمیں اپنی معرفت حاصل. اگر اپنی معرفت حاصل ہو جائے تو رب کی معرفت حاصل. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے لیے حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معرفت کا جو مقام عطا فرمایا ہے اس کے پیش نظر تو یہ تواضع کم ہے. اس لیے کہ جب آدمی کو معرفت کا مقام حاصل ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو مٹا دے, اور مولانا قاسم صاحب کا یہ مقولہ میں نے پڑھا ہے, انہوں نے فرمایا کہ اگر علم کی یہ تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو میں بتاتا کہ مٹانا کس کو. اگر علم کی تہمت قاسم کے ساتھ نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ مٹانا کس کو کہتے ہیں. اور واقعی بہت عجیب بات ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, کل تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے, کل تو چھٹی, پرسوں اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا. مولانا قاسم کی شادی ہوئی, خاندانی آدمی, نانوتا ہم سے 5-7 میل کے فاصلے پر ہے, ہم علاقے سے واقف. شادی ہوئی دیوبند, مدرسہ ودرسہ نہیں تھا اس وقت, اور دیوبند کے اس خاندان میں شادی ہوئی کہ آج بھی اتنے بڑے شہر دیوبند کے اندر اس مکان کے مقابلے کا کوئی دوسرا مکان نہیں. وہاں شادی مان رہا تھا, چھوٹا سا قصبہ ہے دیوبند, بڑا قصبہ ہے. شادی ہوئی تو بڑے خاندان کی لڑکی آپ کے یہاں آئے گی تو کپڑے بھی بہت لائے گی, زیور بھی بہت لائے گی, اور آج کل کے حساب سے تو ممکن ہے وہ کار بھی آپ کے لیے لے کر آئے, بنگلہ بھی لے کر آئے, اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوتا ہوگا وہ لے کر آئی. آئی مولانا سے رات کو ملاقات ہوئی. مولانا سے, یہ میں نے قاری طیب صاحب سے سنا ہے قصہ, جو مولانا قاسم کے پوتے ہیں اور وہ اپنی دادی سے سن کر بیان کرتے ہیں. تو مولانا نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ اتنا زیور ہے, اس زیور کے ساتھ میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو اب وہ لڑکی شادی ہو کر آئی, بے تکلفی بھی نہیں ہے, اور ماں باپ نے ان کے حوالہ کر دیا ہے, تو وہ حیا اور شرم کی وجہ سے